الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائی, روزہ رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی اور اپنی بساط کے مطابق تلاوت قرآن کی اور نفلی عبادتوں کی, اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن پرسوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس میں اللہ کی توفیق پر شکر تو ضرور ہمیشہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان عبادتوں کو صحیح معنی میں عبادت بنانے کے لیے اور ان کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں, جن میں سے تین باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ ایک تو ایمان سب سے پہلی شرط ہے کسی عمل کے مقبول ہونے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی پہلی شرط ایمان ہے. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ نعمت ہمیں گھر بیٹھے وراثت میں عطا فرمائی, کیونکہ وراثت میں مل گئی, اپنے گھر میں ایمان ہی دیکھا اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی قائم رکھا, تو اس کی قدر نہیں معلوم ہوتی. قدر اس کو پتہ چلتی ہے جس کو ایمان حاصل کرنے کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑی ہوں, تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں, جیسا کہ صحابہ کرام کو اٹھانی پڑی اور اب بھی دنیا میں ایسے لوگ لاکھوں کروڑوں موجود ہیں کہ جو محض خاندانی مسلمان نہیں ہیں کہ بس خاندان مسلمان تھا لہذا مسلمان ہو گئے, بلکہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے, ایمان لانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی. ان کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہے, ان کو ایمان کی قدر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے گھر بیٹھے یہ ایمان کی دولت عطا فرما دی, اس پر اس کا شکر ہے. تو عبادات کے مقبول ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے ایمان, الحمدللہ موجود ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ آپ نے اپنے رحمت سے یہ نعمت عطا فرما دی اور یا اللہ اس کو باقی رکھیے, یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اللہم انی اسألک ایمانا دائما, اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, یہ دعائیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ خاتمہ تک ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہوا. دوسری چیز جو عبادت کو کے اندر روح پیدا کرتی ہے और अमल को अमल बनाती है, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला सवाब मुरत्तब फरमाते हैं, जो अपनी बारगाह में जिसको कबूलियत अता फरमाते हैं, वो है मुख इखलास। कि आदमी जो काम कर रहा हो वो खालिसतन अल्लाह जल्ला जलालहू की रजा जोई के लिए कर रहा हो, लिवजहिल्लाह, अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करने के लिए, और कुछ मकसूद ना हो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने। इसका नाम है इखलास, और ये बड़ी अजीम दौलत है। और अल्लाह बचाए ये ना हो तो बड़ी से बड़ी इबादतें बेकार हैं, कोई उनका फायदा नहीं। इखलास लिल्लाह, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, हुक्म इसका दिया गया है और किसी बात का नहीं, इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें इस तरह के उन्होंने खालिस किया हुआ हो अपने दीन को उसके अल्लाह के लिए। जो कोई दीन का काम कर रहे हो वो अल्लाह जल्ला जलालहु की रजा के लिए कर रहे हैं। कहने को तो ये बात सभी जानते हैं कि भाई इखलास से काम करना चाहिए, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन ये इखलास ऐसी चीज है कि शैतान सबसे ज्यादा इसकी राह मारता है, सबसे ज्यादा राह इस जगह आकर मारता है, सबसे ज्यादा डंक यहां लगाता है, सबसे ज्यादा जख्म यहां लगाता है। अच्छे खासे मोमिन मुसलमान, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने वाले, उसको कहीं से ना कहीं से लाकर ऐसा डंक मारता है कि उसके इखलास की दौलत खत्म हो जाए, या खत्म हो जाए या कम से कम उसमें कोई शायबा पैदा हो जाए। तो ये इसीलिए हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमत अल्लाह ने जो खुतबातुल अहकाम जुमा के खुतबे हैं तो उसमें एक जुमला लिखा है, बज़ाहिर किसी बुजुर्ग का मनकूल होगा, हदीस तो याद नहीं पड़ती, लेकिन है बड़ा सबक आमोश कि अन्नास कुल्लुहुम हल्का इल्ला आलिमून, दुनिया जितने लोग हैं सब बर्बाद हैं, हलाक हुए हुए हैं, इल्ल आलिमून, सिवाय उनके जो इल्म रखते हो। और इल्म से मुराद इतना इल्म जो इंसान को दीन के ऊपर अमल करने के लिए काफी हो। वल आलिमून कुल्लुहुम हल्का इल्ल आमिलून, और जो आलिम है जिनके पास इल्म है दीन का जितना जरूरी इल्म है वो सब बर्बाद हैं, इल्ल आमिलून, सिवाय उनके जो उस इल्म पर अमल करने वाले हों। और वल आमिलून कुल्लुहुम हल्का इल्ल मुखलिसून, के जो अमल करने वाले हैं इल्म भी है अमल भी है वो भी सब के सब बर्बाद हैं, इल्ल मुखलिसून, सिवाय उनके जो इखलास के साथ अमल करते हों अल्लाह के लिए अमल करते हों। और फिर आखिरी जुमला फरमाए वल मुखलिसून अला खतरिन अजीम, और मुखलिसीन जो हैं वो बड़े सख्त खतरे में हैं। किस खतरे में है कि किसी वक्त भी नफ्स या शैतान आकर डंक मार जाएगा और उनसे इखलास की दौलत को या तो सलब कर लेगा या उसको मलियामेट करने की कोशिश करेगा या उसके अंदर दूसरे शवाइब दाखिल कर देगा। और उसका नतीजा यह है कि जो कुछ मेहनत की थी वो अकारत जाएगी, अलहदुल्लाह। तो इसलिए اخلاص ایسی چیز ہے جس کی بڑی بڑے احتیاط کے ساتھ حفاظت کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ حفاظت کی ضرورت ہے۔ شیطان کیا کس طرح آ کر حملے کرتا ہے اخلاص کے اوپر؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اب دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگوں میں لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اچھا خاصا عالم آدمی ہے اور بظاہر بزرگوں سے تعلق ہے اور صحبت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ کام نہیں کرتا۔ تو اب جو کام کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا؟ وہ لوگوں کے لیے کرے گا۔ یعنی براہ راست شیطان یوں نہیں کہتا کہ دیکھو یہ عبادت کرو، نماز پڑھو تو اس لیے کرو تاکہ لوگ تمہیں عابد زاہد سمجھیں، اگر اس لیے کرو، اس لیے نماز پڑھو۔ تو جو آدمی جس کے اندر ایمان ہے، جو اپنی زندگی کو درست بنانا چاہتا ہے، اس کو شیطان کا یہ حملہ اس طرح نہیں کارگر ہوتا کہ نماز تم لوگوں کو خوش دکھانے کے لیے پڑھو، ریاکاری کے لیے پڑھو، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کو اگر یہ کہوں گا کہ ریاکاری کے لیے پڑھو تو یہ مجھے ٹھکرا دے گا۔ تو دوسرے راستے سے آتا ہے، کہتا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ اگر یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا بڑا ہوا ہے لیکن فلاں کام نہیں کیا، تو نتیجہ یہ کہ وہ کام پھر لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے، لوگوں کے عیب لگانے سے بچنے کے لیے آدمی وہ کر گزرے گا، اور نتیجہ یہ کہ اس کے ثواب سے محروم رہے۔ اللہ اکبر۔ مثال اس کی دیتا ہوں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب دل تو چاہ نہیں رہا جانے کو نماز جنازہ میں، کیونکہ فرض کفایا ہے، نہیں جاؤں گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہر شخص کے اوپر فرض بھی نہیں کیا، دل بھی نہیں چاہ رہا جانے کا، لیکن خیال کیا آیا کہ اگر نہیں جاؤں گا، جہاں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے، نماز جنازہ ہو رہی تھی اور یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا، شیطان نے یہاں آ کر راہ مار دی۔ اب جائے گا تو کس لیے جائے گا؟ تاکہ لوگوں کی اعتراض سے بچے اور لوگوں کے عیب لگانے سے بچے، تو وہ نیت خالص نہ رہے، نیت خالص نہ رہی تو آدمی کا وہ عمل اکارت ہو گیا، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہوا۔ اسی لیے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اجلہ تابعین میں سے ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر رویا کے بھی امام ہیں اور بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے شاگردوں کا جملہ مجھے بہت یاد رہتا ہے کہ ان کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ کنہ نس، یعنی بڑے ظریف آدمی تھے، یعنی مذاق کرتے تھے بہت لوگوں سے، جائز مذاق مذاق کیا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کنہ نسما ضحکہ بالنہار و بکاءہ باللیل، دن میں ہم ان کی ہنسی سنا کرتے تھے، دن بھر لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور خوش طبعی کی باتیں کر رہے ہیں اس میں ہنسی بھی آتی ہے، تو دن بھر ان کی ہنسی کی باتیں سنتے تھے اور رات کو ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی. تو ایسے بڑے بزرگ ہیں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ان کے بارے میں روایت میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وہ بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم عصر تھے، اور یہ وہ حضرت حسن بصری ہیں جو خود بھی اجلے تابعین میں سے ہیں اور ہمارے جو صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں وہ جا کر حسن بصری پر رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے منتہی ہوتے ہیں. جتنے شجرے ہیں نا وہ جا کر حسن بصری پر منتقل ہوتے ہیں، حضرت حسن بصری اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے بزرگ تھے، اپنے وقت کے امام تھے ہر لحاظ سے، فقہ میں، حدیث میں اور زہد میں. اور ہم محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے. ان کا انتقال ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو کسی نے کہا حضرت حسن بصری محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، چلیے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. تو جواب میں فرمایا لم تحضرنی نیہ، نہ بھائی میں نہیں جا رہا کیونکہ نیت صادق نہیں ہو رہی، نیت صحیح نہیں ہو رہی. وہ کیا بات ہے کہ دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی شاید کہ اتنے بڑے امام کا انتقال ہو رہا ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد بن سیرین کو کہ اتنے بڑے امام کا انتقال ہوا اور یہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو، شاید یہ خیال آیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے فرمایا لم تحضرنی نیہ، مجھے نیت میری حاضر نہیں ہے، یعنی جتنی جیسی نیت ہونی چاہیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کہ بھائی نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں شریک ہو تو ایک قیرات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اس غرض سے آدمی جائے گا تو اخلاص ہے اور احد پہاڑ کے برابر ذخیرہ جمع کر لیا ہوگا، لیکن اس لیے جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ معاملہ آ کر شیطان یہاں پر راہ مار. اس لیے فرمایا المخلصون علی قدر عظیم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نیت ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے. آسان اس لیے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ جو کام کرے وہ یہ سوچ کر کرے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جتنی نیتیں کرتا جائے گا آدمی اتنا ہی اس کو اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، چاہے عمل ایک ہو. ایک عمل ہے لیکن اس میں نیتیں بہت ساری اچھی اچھی کرنی، تو ہر ایک نیت پر الگ سے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. مثلا مسجد میں جا رہا ہے کوئی آدمی، تو مسجد میں جاتے ہوئے اگر ایک طرف تو یہ نیت ہے کہ بھئی نماز پڑھوں گا، یہ تو ہے اصل نیت، نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے پڑھوں گا، فریضہ ہے وہ ادا کروں گا، لیکن اسی میں ضمنی طور پر آدمی یہ نیت کرے کہ وہاں پر مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، اچھے نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی، نمازیوں سے ملاقات ہوگی، نمازیوں کی صحبت بذات خود مفید چیز ہے، جب اللہ کے بندے اللہ کی خاطر کہیں جمع ہوتے ہیں تو ان کی برکات کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک دوسرے کی برکات ان کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے کروں گا. اور نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا, نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا تو نماز کا انتظار بتاتا خود, نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ خود بتاتا خود اجر و ثواب کر دوں گا. جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی دیر میں دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی گڑبڑ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا. نگاہیں میری محفوظ رہیں گی, کان میرے محفوظ رہیں گے, اور منہ میرا زبان میری محفوظ رہے گی. غرض کتنی نیتیں, الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت بڑی تعداد ایسے حضرات کی, اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے اپنے رحمت سے, جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ اسی اعتکاف میں نہ جانے کتنی حسنات کا یہ مجموعہ ہے, اور ان حسنات کے اگر ان کی طرف دھیان کیا جائے تو ہر حسنہ کا الگ ثواب ہے انشاءاللہ. اب یہ اعتکاف کے لیے جو آدمی بیٹھا ہے تو ایک طرف تو اعتکاف سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, علی الکفایہ, وہ اتنی بتاتے خود ایک عظیم عبادت ہے الحمدللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان خندق بنا دیتے ہیں, یعنی پہنچ آگ تک سے اس کو بچا لیتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے. تو اس میں اگر آدمی یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور ایک حدیث ہے بڑی بشارت والی ہر مسلمان کے لیے ہے, جو مسجد میں بیٹھا ہو یعنی ویسے ہی نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ گیا تو ظاہر ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہے 10 دن کے وہ تو اور زیادہ انشاءاللہ اس کا مستحق ہوگا. یہ فرمایا کہ القعود فی المسجد من قعد فی المسجد زار اللہ سبحانہ و تعالی, من قعد فی المسجد زار اللہ سبحانہ و تعالی, جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے لیے جاتا, زیارت کے لیے اس کے گھر میں جاتا. یعنی اللہ کی جو مسجدیں ہیں یہ بھی بیوت اللہ, اللہ کے گھر ہیں. تو جو شخص مسجد میں گیا جا کر بیٹھا وہ فقط زار اللہ, اس نے اللہ تعالی کی زیارت کی, یعنی اللہ تعالی سے ملنے کے لیے گیا. جیسے کوئی کسی کے گھر میں ملنے کے لیے جاتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس سے ملنے کے لیے گیا. من قعد فی المسجد فقد زار اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس سے ملنے کے کوئی لیے جاتا ہے اس کے گھر, انسانوں کے اندر بھی اگر کسی کے گھر میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو جو میزبان ہے یعنی جو گھر والا ہے اس کے اوپر حق ہے ملنے والے کا, جو آنے والے کا, کہ اس کا اکرام کرے. تو جب یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں ملنے کے لیے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تو تم اللہ کے مہمان بن گئے. اور جب ہم جیسے فانی اور ناکارہ کے گھر میں کوئی جائے اور ہم دروازہ بند کر کے اس کو دھکے نکال دیں, دھکے دے کے پلا بجا, کوئی کر سکتا ہے؟ جو جس کے اندر انضراب شرافت ہو یہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ اکرم الاکرمین, وہ ارحم الراحمین, اس کے گھر میں بندے آئے ہیں, اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں, اس کی اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو حق علی المزور ان یکرم الزائر، تو اس مزور اللہ تبارک و تعالی جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں اس پر یہ حق ہے کہ وہ زائر کی کا اکرام کرے. اب اکرام بھی اس کی شان کے مطابق، ہم تم کوئی کسی کا اکرام کریں گے، تھوڑا بہت کھانے کو اس کے سامنے رکھ دیں گے، کوئی پھل رکھ دیں گے، کوئی میوہ رکھ دیں گے، کوئی خاطر مدارات کر دیں گے، لیکن وہ اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین، اس کا اکرام کیا ہوگا؟ اس کی شان کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کی شان کے مطابق ہوگا. تو لہذا مسجد میں جانے میں نماز پڑھنا مقصود، ایک نیت، اس پر ثواب. مسجد میں داخل ہوتے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اس نیت کا ثواب. وہاں آ کر بیٹھوں گا تو بیٹھنا اللہ کے گھر میں ہوگا، میں اللہ کا مہمان بنوں گا، اور اللہ کا مہمان بن کر یہ امید رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت میزبان میرا اکرام فرمائیں گے. یہ تیسری نیت. چوتھے، آپ سب حضرات اعتکاف میں ہیں ماشاءاللہ، بہت سے حضرات، تو یہ سب باتیں سوچیں. اور حدیث میں خاص طور سے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. تو اعتکاف کے دوران اللہ میں یہ فضیلت بھی حاصل کروں گا کہ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو رہا ہوں. فذالکم الرباط، حدیث میں فرمایا، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار لگا رہنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص جہاد میدان جہاد کے اندر پہرے دے رہا ہو دشمن کے خلاف. تو انتظار الصلاۃ بالصلاۃ کا ثواب، اس کی نیت کا بھی ثواب. اور یہ کہ جب میں بیٹھوں گا اعتکاف میں تو میرے ساتھ اللہ کے نیک بندے بہت سے بیٹھے ہوں گے، بہت سے نیک بندے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن عمل کو نواز رہے ہوں گے، تو مجھے ان کی صحبت حاصل ہوگی، مجھے ان کی برکات حاصل ہوں گی. کچھ پتہ نہیں انسان کو کہ کس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت ہی معمولی سا آدمی نظر آ رہا ہے، بہت ہی معمولی سا، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی ادا، اس کی یہاں تک کہ عبادت معمولی سے نظر آ رہی، دیکھنے میں کوئی بڑی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح منتخب فرمایا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کس کو کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ارے اس کے ساتھ چند لمحے کا بیٹھ جانا، اس کے ساتھ چند لمحے گزار لینا، یہی پتہ نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ آدمی نیت کرے کہ میں اللہ کے نیک بندے جو یہاں پر موجود ہیں، مجھے ان کی صحبت نصیب ہوگی، ان کی برکات کا انشاءاللہ مجھ پر انعکاس ہوگا. دیکھو ایک تو بات یہ ہے کہ آدمی کہیں سے کسی کی تقریر سن لے، آج کل ویڈیو اور آڈیو خدا نے کیا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس مجلس میں بیٹھ کر سنیں جہاں اللہ والے جمع ہیں. اللہ والے جمع ہیں کیا مانا؟ وہ اللہ کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس کی طلب اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بھی قبول فرمائے. تو آدمی مسجد میں جائے یا مسجد میں اعتکاف کرے اور اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں گے اور پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ یہ وعید ہے کہ وہ اس طرح وہاں پر مسجد میں تقسیم کر دے کہ بھائی تیری قبول ہے تیری قبول نہیں ہے. وہ شاید ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میری بھی قبول فرما لے, میری عبادت بھی قبول فرما لے, میری دعائیں بھی قبول فرما لے. تو اس نیت سے آدمی بیٹھے کہ مجھے دوسرے لوگوں کی اس کا صحبت کا انعکاس ہوگا میرے اوپر, اور یہ نیت بھی کر لے کہ اگر مجھے کسی اپنے مسلمان بھائی کی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو میں اس کی خدمت کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی. تو ایک عمل میں بہت ساری نیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, ہر ایک پر الگ اجر فرماتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آسان بہت ہے نیت کا معاملہ, آسان بہت ہے. ایک ہی عمل کے اندر بہت ساری نیتیں جمع کر لو تو انشاءاللہ ہر نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. لیکن مشکل بھی ہے اس واسطے کہ شیطان یہاں پر آ کر راہ مارتا ہے. راہ کیا مارتا ہے؟ جتنی باتیں میں نے ابھی عرض کی اسی کا اگر الٹ کر لو الحاظ باللہ, کہ آدمی یہ سوچے کہ بھئی اگر میں اعتکاب میں نہ بیٹھا تو لوگ کیا کہیں گے. سب سے پہلے تو یہیں آ کے راہ مار دی, پھر مسجد میں جا رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ تو اس میں راہ مار دے کہ بھئی جا کے پہلے سے بیٹھ جاؤں گا تو لوگوں کے اندر ایک میرا مقام پیدا ہوگا, اگر نہیں جاؤں گا اس طرح تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے. اس قسم کے خیالات علیہ باللہ شیطان پیدا کر دیتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. لہذا ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ انجام دینے کی دینا ہے, اس کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر نہ ہو, نیت صحیحہ کے ساتھ. اور جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, جو روزے رکھے جا رہے ہیں, جو قیام ہو رہا ہے, اس کے لیے کیونکہ شیطان ہر اور سب سے بڑا شیطان انسان کا خود اپنا نفس ہے, وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو اس واسطے جب کوئی عبادت شروع کریں تو پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ مجھے اس میں اخلاص عطا فرما. اور اسی وجہ سے مسنون ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو ابھی نماز شروع نہیں کی, شروع ہونے والی ہے, تو اس وقت کہے انی وجہتُ وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کے بعد پڑھے اللہ اکبر کے بعد, اور حنفیہ کے ہاں بہتر اگر تکبیر کے بعد بھی پڑھے تو کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن حنفیہ کے ہاں بہتر یہ ہے کہ یوں کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ. اور اس میں بزرگوں نے ایک لطیف بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جو تھا جو واقعہ بچایا کہ سپاہی ستارہ نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, پھر وہ ڈوب گیا تو کہا مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہے, پھر چاند نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, پھر اس سے بھی وہ بھی ڈوب گیا تو پھر جب سورج نظر آیا تو کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ بڑا ہے یہ ہوگا میرا. پھر جب اس سے بھی فراغت ہو گئی تو اس وقت کہا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا المشرکین, تو اس کے بعد تم کہتے ہو اللہ اکبر. وہاں کہا تھا نا ہاذا ربی ہاذا اکبر, تو وہ اس کے لیے کہا تھا, اب انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا المشرکین اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دو. تو کیا یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ اخلاص نیت کا استحضار ہو جائے, یا اللہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں صرف آپ کی رضا مقصود ہے, صرف آپ کی خوشنودی مقصود. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو اسی طرح جو بھی عبادت شروع کرے آدمی, رات کو نفلیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کھڑے ہونے سے پہلے کہ انی وجہت وجهی, یا اللہ میں, اور دعا بھی کر لو, یا اللہ میں اپنا رخ تو کر لیا میں نے آپ کی طرف, اور اب مجھے حقیقت اخلاص کی ادا فرما دیجئے اور میرے اس عبادت میں اخلاص کی روح پیدا فرما دیجئے. دعا کر لو, پھر انشاءاللہ شیطان پاس نہیں پٹکے گا. تو وہ جو ہر عبادت اخلاص کی دعا اللہ تبارک مطالعہ سے کر لی جائے, قرآن کریم کی تلاوت ہو, ذکر ہو, تسبیح ہو اور نماز ہو, فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو, اس سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے یہ ایک مرتبہ آدمی بنتا ہے یہ کہہ لے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, تو انشاءاللہ وہ جو روح کا عبادت کے اندر جو روح ہے اللہ کی رحمت سے, جو دوسری شرط ہے ایک ایمان دوسرے اخلاص, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے. اور جب وہ عطا ہو گئی تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرما دے تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صاحب, یعنی اگر ان کے لیے میں لفظ لاڈلے کا استعمال کروں تو کچھ بعید نہیں, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صاحب, اللہ, ان کے لاڈلے ہونے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, یا معاذ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے ایک شاگرد سے, اپنے آپ کو جو غلام سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے فرما رہے ہیں انی احبک, میں تم سے محبت کرتا ہوں, لہذا یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت, اے اللہ مجھے مدد فرمائیے میری کہ میں آپ کا ذکر کروں, آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں, اس پر میری مدد فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دولت عطا فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احبک, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی بندے سے محبت کا اظہار فرمائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لامرے صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کسی شاگرد کو یہ حدیث سنائی تو کہا انی احبو، اپنے شاگرد سے کہا انی احبو فقل. پھر انہوں نے سنائی اپنے شاگرد کو تو پھر کہا انی احبو کا فقل، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آیا چلتا چلا آیا، آج تک یہ حدیث مسلسل بالمحبہ کہلاتی. اور الحمدللہ مجھے بھی اپنے شیخ حضرت محمد یاسین فادانی رحمتہ اللہ علیہ سے اسی تسلسل کے ساتھ حاصل ہوئی. انہوں نے فرمایا انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو میں کہہ رہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان سے اسی طرح ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اے معاذ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ساری ساری رات جاگ رہے ہو اور ساری رات جاگ کر اللہ تعالی کے بارگاہ میں کھڑے ہو، لیکن تھوڑا عمل کرو لیکن اس میں اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر صرف اپنی رضا جوئی کے سوا کوئی اور شائبہ اسے موجود نہ ہو. یہ اخلاق پیدا کر لو تو یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے. تھوڑا عمل سے کیا مراد؟ فرائض و واجبات ادا کر لو خالص اللہ کے لیے، تھوڑے بہت نوافل معمولی اللہ کے لیے تو کافی ہو جائے گا. کچھ اللہ میاں تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تم نے اتنی زیادہ رکعتیں کیوں نہیں پڑھی، لیکن فرائض ادا کر لو واجبات ادا کر لو تو اس میں اخلاص پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگو. اللہ تبارک اللہم اجعلنی من عبادک المخلصین، المخلصین دونوں دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اے اللہ مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لیجیے، اخلاص والے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرما لیجیے. چھوٹی سی چھوٹا سا کام بھی یکفی کل عمل القلی، تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا. اور صرف عمل ہی نہیں، بعض اوقات صرف نیت بھی مقبول ہو جائے. عمل کرنے کی نوبت چاہے نہ آئی ہو، بعض اوقات نیت بھی مقبول ہو جائے اخلاص کے ساتھ اگر کیا تو. اس کی کچھ تفصیل اب دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی دی پر عرض کروں گا. واللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا الحمد الرحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت کرنا. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، یا اللہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے. یا اللہ جو کچھ آپ نے ٹوٹی پھوٹی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے جو آپ کی توفیق پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے اس کے اندر جو کوتاہیاں کی ہیں اس پر استغفار کرتے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اپنے پاس حاضری کی توفیق ادا فرما.
اپنے شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے حفاظت فرما. اللہم لا تمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تحتک عنا سترک ولا تجعلنا من القافلین. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، یا رحمن الرحیم، یا غیاث المستغیثین، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما. یا اللہ رحمان، یا رحیم، غیب سے پردہ غیب سے اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمیں حکومت عادلہ صالحہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ صالحہ عطا فرما. یا اللہ ملک سے پانی کی قلت کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، پانی کی قلت کو دور فرما دے. یا اللہ پانی کی قلت کو اپنے رحمت سے دور فرما دے. یا اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ ان کی امداد و نصرت فرما، ان کو کفار کے بنجائے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو، شام کے مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کسی ظلم و ستم کا شکار ہے اپنی رحمت سے ان کی امداد و نصرت فرما. اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.